الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة ضیاء درود و سلام، صفحہ نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 8ویں شب آ پہنچی. گزشتہ پیر شریف اس وقت چاند کی خوشیاں تھی کہ چاند نظر آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار معتکفین ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے تاکہ ثواب بھی ملے. مثلا یہ نیت کر لیجئے کہ میں اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اس میں آنے والی رکاوٹ دور رکھوں گا. جیسے موبائل فون یہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اکثر بن جاتا ہے کہ وہ دیکھنے کو جی چاہتا رہتا ہے، دیکھیں پھر دیکھے گا تو بعض پھر اٹھ کے چل پڑتے ہیں جواب دینے کے لیے یا فون کرنے کے لیے. یہ تو بہت سو نے اس کے ہو سکتا ہے نظارے کیے ہوں، خود انہوں نے ایسا کیا ہوگا. تو علم دین میں رکاوٹ تو پڑی نا، جب فون نہیں تھا تب کیا تھا. تو اس لیے نہ اس کو چیک کریں کہ کس کس کی مس کال ہے یا ایس ایم ایس آیا ہے یا کچھ بھی نہیں، اس کو مطلب بالکل سائلنٹ پہ رکھتے ہیں، بھول جائیں، بند کر دیں اس کو، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کا. اسی طرح اگر اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ لیں تو نگاہیں نیچے کر لیں. سمجھدار اس طرح دیکھتا ہوں میں، یوں کرتے نگاہ نیچے، آپ نگاہ نیچے کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. جو کہا جا رہا ہے تو امید ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا، ورنہ تو یہ ایکشن میں لگے رہیں گے تو شاید سمجھ نہیں آئے گا. پھر اسکرین سے آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کو حسرت ہوگی، کرے تو گیا، اب کب آؤں گا، پھر ڈھونڈیں گے. اس انتظار میں آپ کا یہ وقت جو نہیں ضائع ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے یہ مدنی پھول، یہ ہمارے کوٹلی کشمیر پاک گلاری کابینہ اور خانپور ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ، یہ دونوں کے لیے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. کاشف اتاری، مرکز الاولیاء. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پیارے پاپا جان، تراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ بھاگ کر جلدی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں.
بہار شریعت میں اس انداز کو منافقین کا انداز لکھا ہے کہ وہ، پھر آیت میں لکھیے اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہارے جی سے. تو اس لیے وہ فوراً جماعت جب قائم ہو تو شامل ہو جائے. اسی طرح بعض اسلامی بھائی بھی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو آہستہ 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 پہنچتے ہیں، آستینیں چڑھاتے، آستینیں تو اتارنی چاہیے لیکن کچھ سستیاں کرتے ہیں. تو بے وجہ تاخیر نہ کیا کریں، جماعت کھڑی ہو گئی تو فوراً اس میں شریک ہو جایا کریں.
اس میں ایک غلطی یہ بھی بعض اوقات کی جاتی ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ جیسے امام صاحب جیسے ہی رکوع کے اندر گئے تو وہ فوراً بھاگتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ قیام کرنے کی جگہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، جیسے وہ سرے سے نماز ہی ان کی نہیں ہوتی.
ہاں وہ اللہ اکبر کر کے وہ سیدھے رکوع میں، حالانکہ طریقہ یہ کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہ بھی باندھے، چلو کچھ پڑھنا نہیں ہے تو اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہہ لے، پھر دوسرے اللہ اکبر میں رکوع میں جائے. یہ فرضوں میں بھی یہ غلطیاں کرتے ہوں گے کہ اگر اللہ اکبر رکوع میں پہنچ کر ختم ہوا پہلی اللہ اکبر، تب تو نماز ہی نہیں ہوگی. ہر نماز میں قیام تو اس کا رکن ہے، تو رکن ہی فوت ہو گیا، ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر تراویح کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو کیا اپنے اپنے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں.
آپ بے جماعت پڑھ سکتے ہیں تراویح، بغیر جماعت کے لیے پڑھیں گے پڑھنا ہوگا، سنت موقع دا نہیں پڑھیں گے بالکل تو یہ برا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد الیاس ساری جلال بجٹا ضلع میرات سے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے دو رکعت تراویح کی نیت کی، بولے سے تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، مقتدیوں نے لکمہ دیا، امام صاحب واپس نہ آئے بلکہ مزید دو رکعت پڑھ کر چوتھی رکعت کی تحیات میں سلام پھیر دیا، کیا اس صورت میں چار رکعت تراویح ہوئی یا کہ امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
یہ تراویح کے مسائل بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 693 مسئلہ نمبر 33. دو رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور سجدہ کر لیا ہو تو چار پوری کرے، مگر یہ دو شمار کی جائیں گی، اور جو دو پر بیٹھ چکا ہے، دو پر قعدہ کیا تھا اور پھر کھڑا ہوا تھا امام، تو یہ تراویح کی چار رکعتیں ہوئی. سجدہ کرنے سے پہلے لقمہ دے دے، سجدے کے بعد دے گا تو پھر بے محل ہوگا، کہ تیسری کا سجدہ امام کر گیا اب کوئی لقمہ دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اب اگر امام لقمہ لے گا تو امام کی بھی ٹوٹ جائے گی. امام کی ٹوٹے گی تو پیچھے اس کے جتنے مقتدی ہیں نماز پڑھنے والے ان سب کی ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد الیاس خان پور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ میرا قسطوں پہ کام ہے، اور بعض اوقات کوئی کسٹمر ایسے ہیں جو قسطوں پہ چیز لے جاتے ہیں اور پیسے بہت لیٹ دیتے ہیں، ویسے میں جرمانہ وغیرہ نہیں لیتا، اور بعض اوقات ایسے ہے کہ ان سے یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہوں کہ اگر آپ نے قسطیں لیٹ کی تو اتنا جرمانہ ہوگا، لیتا نہیں ہوں، صرف ان سے یہ ایگریمنٹ کرتا ہوں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
یہ تو مشہور ہی ہو گیا ہوگا کہ لیتا تو ہے نہیں. جرمانہ ایک ناجائز کام ہے، مالی جرمانہ لینا ناجائز کام ہے. تو اب ایک ناجائز کام کا کہنا کہ میں یہ ناجائز کام کروں گا اور پھر نہیں، تو یہ کہنا بھی تو صحیح نہیں ہے نا.
اس طرح سودا کرنا جائز نہیں ہوگا.
ہاں اس طرح سودا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. تو جتنا ایسا کیا آپ ان سے سب سے توبہ کریں، جیسے کہ بعض اوقات وہ ماں باپ دھمکیاں دیتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا، تو یہی نہ کہ مطلب میں حرام کروں گا گناہ کروں گا، تو یہ دھمکی نہیں دے سکتے. نیت نہ ہو تب بھی، نیت ہو تب بھی، خودکشی کرنی نہیں ہے نا، گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو گناہ کی دھمکی دینا یہ بھی گناہ ہے، کہ دوسرے پر گناہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، اگرچہ دل میں یہ کہ گناہ نہیں کروں گا، تب بھی دوسرے پر ظاہر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں گناہ کروں گا، لیکن بے باکی کی صورت پائی جا رہی ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں سلمان اندر سے عرض گزار ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا رمضان میں کوئی مرے تو وہ قطعی جنتی ہو جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
قطعی جنتی تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے نا، انبیاء کرام یقیناً قطعی جنتی ہیں. جن صحابہ کرام علیہ مردوان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جنت کی بشارت دی وہ قطعی جنتی. اس کے علاوہ تمام صحابہ جنتی ہیں, جو جنتی لکھا ہے. اور باقی جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں حسن ظن, اللہ کرے کا تو جنت میں ہوں گے. ہم یقینی طور پر ہم کیا خبر دے سکتے ہیں, ہمارا اپنا کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے. اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی ہے نا, یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے کرم سے جنت ملے گی, محبوب کے صدقے میں جنت عطا ہوگی, شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی. ویسے رمضان شریف میں مرنے کی فضیلت ہے. فیضان سنت کا باب فیضان رمضان صفحہ نمبر 70. جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے, عذاب قبر سے بچ جاتا اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے. چنانچہ حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ السلام کا قول ہے, جو مؤمن اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. یہ محدثین کرام کے قول کے حساب سے تو وہ مطلقاً ہے یہ قول, یہ قطعی جنتی ہے, یہ سیدھا جنت میں گیا. کسی کو ہم مقرر کر کے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا وہ سیدھا جنت میں گیا, یا میرا فلاں دوست روزے میں فوت ہو گیا رمضان میں روزہ تھا یہ سیدھا جنت میں چلا گیا, یہ جملے کسی کو مخصوص کر کے ہم نہیں کہہ سکتے. یہ خبر نبی دے سکتا ہے, ہم نہیں دے سکتے, اور اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بھی فرما سکتے ہیں, لیکن وہ جو اس کے پھر احکام ہیں, جیسے خواب میں آ کر کسی کو فرما دیا کہ تو جنتی ہے, تب بھی اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قطعی جنتی ہے. جو خواب حجت نہیں ہوتے, دلیل نہیں بن سکتے. اللہ کی رحمت سے اس نے ذم رکھیں گے کہ آقا نے کرم کیا ہے تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, یہ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ مانے اللہ نے چاہا تو, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حافظ محمد یوسف الطاہری خرمان ضلع جان سے, بابا جان کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر روزہ ہو تو اس حالت میں اگر مسوڑوں سے خون آتا تو اس کے بارے میں کیا روزہ ہو جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے, اگر میلے کی خرابی کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے منہ میں چھالے نکلے ہوں تو روزہ کی حالت میں کیا منہ کے اندر دوائی لگا سکتے ہیں؟
چھالے پڑ گئے منہ میں یا مسوڑوں میں خون آیا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا, مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا, تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں, یعنی روزہ نہ گیا. چھالوں کی دوا تو پھر منہ میں حلق سے نیچے اتر جائے گی, منہ کے اندر کوئی دوا روزے میں نہیں لگا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, استشہد التحیات میں بیٹھنے وقت درود ابراہیم کی جگہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ رکوع و سجود میں تسبیح کی 3 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 1 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں؟
یہ افضل ہے درود ابراہیم, دوسرا درود پڑھیں گے جب بھی سنت ادا ہو جائے گی. رکوع اور سجود کی تسبیحات اگر بلا وجہ 3 کے بجائے 1 بار پڑھیں گے تو یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
تحریری سوال ایک یہ آیا ہے کہ منہ کا آپریشن ہوا ہے, ڈاکٹر نے منہ میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے, کیا بغیر کلی کے وضو اور غسل ہو جائے گا؟
وضو ویسے بھی بغیر کلی کے اگر کوئی کرے گا تو سنت موقع چھوٹے گی, وضو ہو جائے گا, جس کو بولے وضو ہو گیا تو وضو ہو جائے گا. غسل میں فرض ہے کہ ہلکی جڑ تک منہ کے ہر کل پرزے میں, کھڑکیوں میں, سب میں پانی پہنچے. اب واقعی منہ میں کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کو پانی نقصان کرتا ہے, اور اگر یہ کوئی طبیب حاذق ایسا کہتا ہے, ماہر طبیب جو کہ فاسق نہیں ہے, تو اس کی بات مانی جائے گی. یا خود اپنا تجربہ ہے کہ پانی منہ میں ڈالتا تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں بھی اجازت مل جائے گی. تو یوں وضو اور غسل ہو جائے گا اس ثابت شدہ مجبوری کے سبب اگر وہ کلی, تو سنت کا بھی ترک کرنے کا وبال نہیں آئے گا وضو میں, اور غسل کا فرض بھی وہ چھوڑنے کا وبال نہیں آئے گا. انہیں غسل ہو جائے گا, ورنہ تو غسل ہوتا ہی نہیں کلی کے بغیر. کلی یا منہ میں اتنا پانی پی گیا بڑے بڑے گھونٹ, تو بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا.
وہ اسی طرح پیا کہ جس طرح منہ بھر کے پیتے ہیں, جسے سنت کے خلاف جس طرح پیتے ہیں, اس انداز میں پیا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا.
ہر جگہ کل پرزے میں پانی بہ گیا, دانتوں کی کھڑکیوں میں, کھانچوں میں, کونوں میں, داڑھوں کی کروٹوں میں, ہر جگہ پانی یوں پھرتا ہوا پی گیا, تو بھی وہ کلی والا کام ہو گیا, اس کا فرض ادا ہو گیا.
جبکہ کوئی بوٹی وغیرہ ریشہ نہ پھنسا ہوا یا کوئی چیز,
ہاں ریشہ وغیرہ یہ پان خوروں کے لیے بڑا آزمائش ہے, یہ سب نکالنے پڑیں گے, ورنہ وہ وضو میں سنت چھوٹتی رہی, سنت موقع دا ہے, اور غسل میں فرض چھوٹ جائے گا تو بے غسلہ پھرتا رہے گا, نماز بھی نہیں ہوگی. تو پان کھاتا ہے ایسا کرتا تو جتنا ممکن ہے اتنا ان کو نکالنا پڑے گا. ہاں ویسی جگہ پھنس گیا کوئی ذرہ یا بوٹی کا ریشہ, تو نکلتا ہی نہیں ہے کہ اب دانت کو زخمی کر دے گا, وہ مسوڑے کو اب زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ پورا زور لگانا پڑے گا کہ یہ کسی طرح بھی خوب پانی کو جنبشیں دے اور کھلال کرے, جو بھی طریقہ ہو اس کا نکالے بس ریشوں کو. اسی لیے تو وہ افطار کے وقت سولیڈ چیز میں تو کیلا بھی دکھا تھا, یار یہ پھنس جائے گا نکالے گا کون, یار وہ نکالنے کے لیے وضو خانے پر جاؤ, ہے نا, وہ تو اس لیے وہ پانی. کھجور کھانا بے شک سنت ہے افطار میں, مگر وہ بھی پھر ہے نا سنت کہ اس میں کچھ پھنسا ہوا نہ ہو, تو وہ سنت ادا کرنے میں یہ غالب اکثریت کوتاہی کرتی ہوگی. مسجدوں میں جو یہ کباب سموسے کھاتے ہیں, کہ کہیں بوٹی چلی جاتی ہوگی, کہیں روٹی چلی جاتی ہوگی, کچھ لوگ اندر چلا جاتا ہے, اور وہ نکالنے کے لیے تو لوگ کہاں جاتے ہوں گے. کلی بھی کرتے ہیں تو خالی منہ کا ٹیسٹ دور کرنے کے لیے کرتے ہوں گے, یہ کھلال لے کر بیٹھیں گے تو ایک رکعت چلی جائے گی, بھلے کچھ بھی ہو لیکن وہ نکالنا ہوگا, اور رکعت بھی نہیں جانی چاہیے, اتنی کھانے میں مصروفیت مشغولیت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چند مرتبہ طبیب حاذق آپ لفظ ادا کرتے ہیں, اگر اس کی بھی کوئی آسان تعریف ہو جائے.
ماہر طبیب کہتا ہوں, اسپیشلسٹ, حاذق میننگ اسپیشلسٹ, اسپیشلسٹ. اب یہ اسپیشلسٹ ہمارے یہاں مختلف چیزوں میں ہوتا ہے, جیسے کہ آئی اسپیشلسٹ, ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے, تو کوئی مطلب پیٹ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, تو یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اب منہ کے چھالے تو ان کا بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہو, اس کا پیٹ والا ہی حساب کتاب ہوتا ہوگا, اسپیشلسٹ تو مل جائیں گے.
طبیب حاذق جس سے آپ مراد لیتے ہیں وہ کون؟
طبیب حاذق ہی اسپیشلسٹ, ماہر.
تو یہ کہہ دے,
یہ کہہ دے لیکن وہ فاسق نہ ہو. یہاں تو مطلب سوائے مفتی ہوتے ہیں, ڈیڑھ مفتی ہوتا ہے ڈاکٹر, ڈیڑھ بدنام لفظ ہے, تھا کر کے فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں کہ اللہ نے یوں نہیں بولا ہے, اللہ نے یوں بولا ہے, بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نماز, کچھ نہیں ہوتا. یہ اب ان کا فتویٰ کیسے مانے, تو اس لیے علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے, مفتیان کرام سے, وہ جیسا فرمائے وہ کیا جائے, ان کی نہ مانی جائے, کیونکہ یہ بہت بے باک ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کرتا لیکن ایک تعداد ہے یہ بے باک ہوتی ہے ڈاکٹروں کی, اور یہ جو سمجھ میں آتا ہے یہ مریضوں کو مسئلہ بتا دیتے ہیں. ان کو اتنا ڈر نہیں لگتا کہ یار اس کی نمازیں برباد کر رہا ہوں میں, میرا بنے گا کیا آخرت میں. کم از کم ڈاکٹروں کو اتنا چاہیے کہ وہ مسئلے کا جہاں بات ہے نا, یہ مسئلہ نہ بتائیں, یہ بولیں بھائی یہ ہم کو نہیں پتا, آپ یہ جو علماء فرمائیں آپ وہ کریں, آپ کسی عالم سے پوچھ لیں. کیوں کہ اگر آدمی اپنے سر سے اتار دے, جب نہیں پتا تو اپنے اوپر کیوں لے.
جو ماہر طبیب جیسے اسپیشلسٹ وہ تو ایک فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے,
بعض ہوں گے پورے اس کے بھی اسپیشلسٹ آتے تو ہوں گے. جنرل فزیشین
ایک سوال یہ آیا ہے کہ مسجد کے باہر کے لاؤڈ اسپیکر پر تراویح با جماعت ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
مسجد اگر بھر گئی ہے اور باہر بھی صفیں بچھی ہوئی ہیں تو تراویح تو پڑھ سکتے ہیں اس میں. یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں یہ کہ عموم کی وجہ سے میں نے کہا, نہ باہر صفیں بنی ہوتی ہے, صف بچھی ہوئی ہو یا اپنی چادر بچھا کے پڑھ رہا ہے, تو یوں مسجد بھر گئی تو باہر پڑھ رہا ہے نماز اور صفوں میں اتصال ہے, کوئی ایسا بیچ میں راستہ نہیں ہے مسجد اور صفوں کے بیچ میں جس سے بیل گاڑی گزر جائے. اگر اتنا چوڑا راستہ ہے کہ بیل گاڑی گزر جائے گی تو اب یہ جو اس طرف جو صفے ہیں نا ان میں سے کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اتنا فاصلہ ہو گیا مکان بدل گیا. جیسے کہ امام مسجد کے اندر ہے, اب وہ مسجد کے باہر گلی میں صفے بنی ہوئی ہیں, اب ان صفوں اور مسجد کے بیچ میں اتنا راستہ ان صفوں والوں نے چھوڑ دیا ہے کہ جس سے بیل گاڑی گزر جائے. تو اب یہ کہ اس پار جو ہے نا یہ اس طرف کے یہ لوگ جو صفے بنائے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی بھی صف نہیں ہے تو ان کا مکان بدل گیا. جب مکان بدل گیا, اگرچہ بازار عمارت نہیں ہے لیکن مکان بدل گیا کہلائے گا, تو یوں اقتداء درست نہیں ہوگی. ان مانوں کے نماز نہیں ہوگی کہ جماعت سے ہم نماز پڑھ رہا ہے اس امام کے پیچھے تو یہ نماز نہیں ہوگی. باقی اکیلے اپنی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ کسی بھی پاک جگہ پر پڑھ رہا ہے تو صحیح ہے. ہاں البتہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے عبادت گاہ میں غیر مسلم کی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت حضرت سیدنا عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں اپنے چچا یعنی عبداللہ بن وہب کے گھر آیا, اس وقت ان کے سامنے کتاب الاحوال یعنی جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے احادیث کا مجموعہ جس کو میرے چچا جان حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کرتے تھے, پڑھی جا رہی تھی. حضرت سیدنا ابو اسامہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں موجود تھے, دونوں نے رونا شروع کر دیا یعنی میرے چچا عبداللہ بن وہب اور سیدنا ابو اسامہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. کچھ دیر بعد حضرت سیدنا ابو اسامہ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی رقت والی کیفیت میں تشریف دے گئے یعنی چلے گئے, جبکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح روتے رہے, پڑھنے والا پڑھتا جا رہا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہچکیاں رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی. میرا گمان ہے کہ 50 گز دور بیٹھا شخص بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آہو بکا سن سکتا ہوگا, اتنا بلند آواز سے یہ رو رہے تھے. یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حضرت عبداللہ بن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ جس دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے وہ بھی گر گئے. بلاخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اٹھا کر گھر پہنچایا گیا. رونا بند نہیں ہوتا تھا, اسی طرح روتے 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 آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی, یعنی آپ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
تیری جان
عشق میں کاش کے روتے روتے آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے.
حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو اور تم کو تمہارا گھر کافی رہے اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو کیا وہ خرید سکتے ہیں؟
پاکستان میں تقریباً چوریاں ہوتی ہیں, چور بازاریں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بھی چور بازار باب المدینہ میں ہے, وہاں بک جاتے ہیں پرانے, یہ چوری کے جوتے چوری کے کپڑے باہر سکھاتے ہیں نا کپڑے, یہ بھی اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. دکانوں سے اوزار ہر چیز یہ چوری ہے, جو آسانی سے چوری کر سکتے ہیں نا, مشکل سے بھی چوریاں کر کے یہ گٹر کے ڈھکن چوری کر جاتے ہیں. یہ سبھی چور بازار ہیں, ایسے دکاندار فکس ہوتے ہیں جو چوری کا مال خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو اب جہاں پتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے جو میں لے رہا ہوں, مثال کے طور پہ یہ قلم پتا ہے کہ یہ چوری کا, تو یہ خریدنا حرام. بلکہ اگر شبہ بھی ہے کہ یہ قلم جو بیچ رہا ہے یہ چوری کا ہے, تب بھی لینا حرام ہے.
اگر آپ اس مسئلے کو تھوڑا اور واضح کر کر جو اس طرح کے جو خریدتے ہیں ان کو اگر آپ ڈائریکٹ تھوڑا سا سمجھا دیں ایک دو منٹ کا, کوئی ایسا کہ جیسے مثال کے طور پر کہ بعض لوگ موبائل چوری کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, گاڑیوں کے شیشے چوری کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, چپل چوری کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, کپڑے چوری کر کے مارکیٹوں میں بیچتے ہیں, اور یہ جو مارکیٹوں میں جو بیچتے ہیں خریدنے والوں کو عموماً اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیچا جا رہا ہے تو بیچنے والا آیا ہے یا چوری کر کے لایا ہے. کیونکہ موبائل فون اگر مثال کے طور پر 30,000 کا ہے تو بیچنے والا اس کو 12,000 یا 15,000 میں بیچنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو خریدنے والا ہے اگر اس کو پتا ہے یا اس کو شک ہے کہ یہ جو لایا ہے یہ چوری کا مال ہے, تو اس کے خریدنے کے بارے میں آپ اس دکاندار کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یا دکاندار نہ صحیح, کوئی ٹپکا کھلا رہا ہے, یعنی کہ یوں سمجھے گا دکاندار کو نہیں بیچ رہا, کسی اور ہی اپنے بھائی بھائی کو بیچ رہا ہے کہ یار یہ میں لایا ہوں تو آگے جا کے جس کو چاہے بیچ دے, میرے کو 10,000 دے دے. تو اس کا چوری کا مال چاہے کوئی دکاندار ہو یا کوئی فرد ہو, اس کے خریدنے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
دکانداروں کو عام طور پہ پتا ہوتا ہے کہ جو یہ آیا ہے وہ چوری کا مال لایا ہے, ان کے بندے ہوئے ہوتے ہوں گے تو وہ چھین کر, یہ جو چھینتے موبائل تو کیا کریں گے, اچار ڈالیں گے اس کا, انہوں نے جا کے بیچنا ہوتا ہے. ان کے لگے بندے تو جو اس طرح کرتے ہیں نا کہ چوروں کو ایک تو یہ حوصلہ افزائی چوروں کی ہوتی ہے, چوروں کی مدد ہوتی ہے, تو یہ سب یعنی کہ یہ اس کا چوری کا مال خریدنا, یہ ہو سکتا ہے تو چور سے زیادہ گناہگار بنا رہا ہو کہ یہ تو گناہگاروں کو پال رہا ہے, چوروں کو چوروں کی پرورش کر رہا ہے. اگر سارے تاجر ایکتا کر لیں کہ اپنے کو چوری کا موبائل خریدنا ہی نہیں ہے, تو یہ موبائل چور ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے گا, اچار ڈالے گا اس کا, سر پہ مارے گا, وہ چھینا جب ٹک چھوڑ دے گا. تو یہ دکاندار جو ہے نا یہ مطلب چوروں کی پرورش کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی بہت بڑے گناہگار ہیں، حرام کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، اور اس میں یقیناً دنیا میں بھی بے برکتی ہے، بیماریوں میں، ڈکیتیوں میں، چوریوں میں، رشوتوں میں ان کی دولت جاتی رہے اور پھر آخرت میں پھنسے. دیر کتنی لگتی ہے قبر میں پہنچتے ہوئے، جو صبح زندہ تھا اور شام کو مردہ ہوتا ہے، اب بھی جناب ہے، مسٹر ہے، عنقریب لوگ اس کو مرحوم بولیں گے، دیر تھوڑی لگتی ہے، دیر لگے تو بھی کتنی لگے. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، 100 برس بھی گر یہاں تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. چوری کا مال، ڈکیتی کا مال، دونوں کا حکم شرعی تو ایک ہی ہے، دونوں قطعی حرام ہے، اور اس سے ملک ثابت نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا، ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی کا موبائل اگر چھن جائے یا چوری ہو جائے تو وہ اپنا ای ایم آئی نمبر کے ذریعے اسے بلاک کروا سکتا ہے. اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بلاک جو ہوتا ہے نا فون، اس میں یہ جو نا وہ کچھ آلہ ہوتا ہے، کوئی پیس ہوتا ہے ایک موبائل کا، کوئی پرزا ہوتا ہے، وہ نکال کر پھر یہ بیچتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ وہ جن اسلامی نے مجھ سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ آلہ نکال کر بیچتا بھی وہ پرزا، کم از کم پھر بھی چور کی کچھ تو حوصلہ شکنی تو ہوئی پرزا نکال کے دوسرا پرزا لگا دیں گے. نہیں یہ بلاک تو کروا دیا کرے نا. یہ
جس کا موبائل چوری ہوا
جی،
چھنا گیا
جی،
جب وہ بلاک کروا دے
تاکہ یہ بیکار ہو جائے. مگر بیکار کو کارا اس طرح بناتے ہیں، اس میں پرزا نکال دیتے ہیں.
ہاں مطلب وہ چور اور ڈاکو کی تھوڑی حوصلہ شکنی ہوگی،
حوصلہ شکنی.
ہاں تو کرنے والا تو یہ اس کا حقدار ہے، کر سکتا ہے کیا. اب وہ ہم نے بچپن میں سن رکھا چور کی 14 نظریں، یہ اپنے رستے ڈھونڈ لیتے ہیں، اللہ ان کو توبہ کی سعادت بخشے. بہت گناہ کا کام کر رہے ہیں، موبائل چھیننا یا جیب کاٹنا ہے سب گناہ کے کام ہیں. ابھی یہ سب جوانی کی مستی ہے، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا، پھر بھیک مانگیں گے اور کام نہیں ہو سکے گا. عادت ہی نہیں ہے مطلب حرام کی عادت، تو بڑھاپے میں پھر بھیک مانگے گا. تو حلال کی روزی کھائیں، کم کھائیں، اور مسلمانوں کو لوٹے نہیں، دل نہیں دکھائیں، بلکہ یہ غیر مسلموں سے بھی چھیننا، ڈکیتی کرنا، ان کا مال چوری کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کی. اپنا حق حلال کا، محنت مزدوری کا یا جو بھی ہے تجارت کا، حلال تجارت کا کھائیں اور اپنی اولاد کو کھلائیں، اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
میرا نام بابر ہے، میں ترگودا سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جانی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کفر یا کلمے کی وجہ سے کافر ہو جائے تو اس کی پچھلی نمازوں اور روزوں کا کیا بنے گا؟
اگر التزام کفر ہے، صریح کفر ہو گیا کسی سے، کھلا کفر، صریح کفر، جس کو متکلمین نے کفر کہا ہے نا، ایسا کفر ہو گیا. مثال کے طور پر اللہ تعالی پر اعتراض کیا کہ یا اللہ میرا جوان بیٹا تو نے لے لیا، تجھے میرے جوان بیٹے، میرے بیٹے کی جوانی پر رحم نہیں آیا، اس کے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں آیا. تو یہ صریح کفر ہے کہ اللہ پر اعتراض ہے. تو اب کیا ایسا کہنے والے کا ایمان جاتا رہا، اب وہ مسلم نہیں ہے، یہ مرتد ہے، بھلے نمازوں کا نشان لگا ہوا ہے تو لگا رہا ہے اپنے چمڑی پہ اس کے، ہے یہ صریح کفر، یہ ایمان چلا گیا. جتنی نمازیں، جتنے اعمال تھے نیک اعمال، وہ سب کے سب جاتے رہے، یہاں تک کہ حج کر لیا تھا، حج بھی خلاص ہو گیا. گناہ جو تھے وہ نہیں جائیں گے، گناہ باقی ہیں، نیکیاں، نمازیں، یہ سب چلی گئی. اب توبہ کر کے اس کفر سے نئے سرے سے ایمان لائے کلمہ پڑھ کے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب مسلمان ہوا. اچھا اب جو پہلے کی نمازیں اگر اس پر قضا تھی جن دنوں یہ مسلمان تھا، تو وہ نمازیں معاف نہیں ہیں، وہ نمازیں ادا کرے گا. البتہ جتنا وقفہ یہ مرتد رہا, اس وقفے میں نمازیں پڑھی تب بھی کیا, نہ پڑھی تب بھی کیا, اس کی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس ایمان والے دور کی قضائیں اس کو کرنی ہے. اب اچھا, اس کا نکاح تھا تو وہ ٹوٹ گیا, اب نکاح کرنا اس پر فرض نہیں ہے. اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, اسی سے تجدید نکاح, نئے سر سے نکاح کر لے. اس کے لیے کوئی کارڈ, شادی کارڈ چھاپنا, حال بک کروانا, یہ لوازمات کی ضرورت نہیں ہے. تجدید نکاح آسان ہے. اس کا طریقہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے, 28 کلمات کفر جو چھوٹا سا رسالہ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیجیے. رمضان کے روزے جو ہیں وہ بھی اگر اس نے رکھے تھے اپنے دور میں تو بھی سب گئے. اور اب ہاں, ان دنوں قضا ہوئے تھے روزے جبکہ وہ اہل ایمان میں تھا, تب کے روزے قضا اب دوبارہ ایمان لانے کے بعد اس کو کرنے ہوں گے. گناہ جو ہے نا وہ باقی رہتے ہیں, نیکیاں خلاص ہو جاتی ہیں. بہت بڑا نقصان ہے مرتد ہونے میں. حج بھی اگر استطاعت پائی گئی, شرائط پائی گئی, تو حج بھی نئے سرے سے فرض ہوگا. پہلے جو فرض کیا تھا وہ خلاص باطل ختم ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
محمد نعمان حسین اتاری چھندواڑہ. میرا تعلق جامع المدینہ فیضان اتار تاجپور سے ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ جو مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانا پینا مسجد کے اندر اسی وقت جائز ہوگا جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود تھی, اور اگر کوئی کھانے کے لیے ہی وہ نیت کرے جیسے پانی پیش کیا گیا, اب اسی وقت اعتکاف کی نیت کر کے فوراً پی لے, تو یہ نیت کرنا اور یہ پینا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے, ثواب کے لیے کرے. اب اگر مسجد میں ہے اور کھانے پینے کی حاجت ہوئی, اعتکاف کی نیت نہیں تھی, تو اعتکاف کی نیت کرے ثواب کے لیے, اور کچھ ذکر اللہ کر لے یا کچھ نماز پڑھ لے. اب اگر چاہتا ہے تو کھا پی لے, سونا چاہتا ہے تو سو لے. صرف کھانے پینے سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے, یہ لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
یہ تحریری طور پر ایک سوال آیا ہے, کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے مسلمانوں کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان کس کو سناتے ہیں اور کہاں سے ثابت ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ پوچھتے بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے, کیا فرماتے ہیں؟
یہ کہاں لکھا کہ صرف بخاری شریف ہی کی بات مانو؟ کون سی حدیث میں, قرآن کی کون سی آیت میں؟ بخاری تو تھی نہیں, نہ سرکار کے دور میں تھی, نہ صحابہ کے دور میں تھی. بخاری شریف تو بہت بعد میں آئی ہے. اگرچہ بخاری شریف کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں, لیکن صرف بخاری ماننا تو بخاری کے علاوہ کچھ ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے کہ اردو میں بات کرو؟ یہ بس گھمانے والی بات ہے. وہ بخاری میں کہاں لکھا ہے, حالانکہ یہ خود ایسی بے شمار باتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے.
اچھا,
کہ جس کا تعلق بخاری شریف سے نہیں ہوتا. امام بخاری شافعی تھے, خود حنفی ہوگا معترض, تو حنفی خود حنفی ہے اور شافعی کی مثالیں دے رہا ہے, اس کی دلیلیں مانگ رہا ہے. اگرچہ درست ہے لیکن صرف بخاری پر اصرار کر رہا ہے, اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پتہ نہیں ہے تو سن لے کہ یہ شافعی تھے. اور بعض اوقات ایسا شخص نہ خود شافعی کو مانتا ہے, نہ حنفی کو مانتا ہے, نہ حنبلی کو مانتا ہے, نہ مالکی کو مانتا ہے, یہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتا ہے. بخاری سے دکھاؤ.
خالی بخاری کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے,
نان قرآن و حدیث کی دلیل ٹھیک ہے مانگے, اور قرآن و حدیث کے بعد بھی تو کچھ ہے نا, قیاس بھی تو ہے نا, بہت سارے مطلب احکامات ہیں کہ جو اجماع امت ہے, اور قرآن و حدیث سے جو بات نہ ٹکرائے وہ جائز ہے. ورنہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں, تین عیدیں مناتے ہو نا, دو عیدیں ثابت کر دو بخاری نہیں کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دے. تین عیدیں, عید बासी तिरबासी तुम्हारी ईद बासी बासी होती होगी, मेरी ईद तो ताजा है। बासी ईद साबित करो, तिरबासी ईद साबित करो, दूसरी ईद साबित करो, तीसरी ईद साबित करो। यानी ईद मीलादुन्नबी किसने मनाई? मैंने मनाई है? अच्छा दूसरी और तीसरी ईद किसने मनाई? तुमने मनाई। अब तुम मनाओ तो सही है, मैं अगर इश्के रसूल में डूब कर मनाऊं तो मुझसे सबूत मांगा जाए कि बुखारी में कहाँ है, क्या ऐसा तो नहीं करो। अपनी बिरयानी साबित करो बुखारी से, पराठे कोरमे साबित करो, पिज्जे साबित करो, सब सब हजम है।
तो खाना खाना साबित तो है ना,
तो क्या क्या खाना साबित है? जौ की रोटी साबित,
मतलब खाना खाना साबित है तो अब इसके अलावा जो भी हलाल हो तैयब और शरीयत ने जिसको मना नहीं किया तो वो खाना जायज हो गया ना।
तो इसी तरह शरीयत ने अजान कब्र का मना नहीं किया तो जायज हो गया।
ये
सुनन बहकी की हदीस मुबारक है कि इन्नल्लाह फरद फराइदा फला तज़ईउहा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फराइज तुम पर मुकर्रर किए हैं उनको जाया ना करो। वहद हदूदन फला तअतदूहा, कुछ हदूद मुकर्रर की हैं उनको पामाल ना करो, उनसे तजावुज ना करो। कुछ बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा है, फला तंधहिकूहा, तो उनको उनसे बचो, गुरेज करो, उनको तोड़ो ना उनको। फिर इरशाद फरमाया कि वसकत अन अशिया रहमतल लकुम मिन गैर निसियान, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर भूले तुम पर रहमत करते हुए उनको जिक्र नहीं किया, सुकूत फरमाया, तो फला तबहसूहा, उसकी बहस में ना पड़ो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ें मुकर्रर कर दी, फ़र्ज मुकर्रर कर दिए, अब उसको ख़त्म नहीं करना, उस पर अमल करना है। कुछ बातों से मना कर दिया, उनको हमने उनसे बचना है, बाकी जो चीज़ें जिनसे सुकूत फरमाया यानी जिक्र नहीं फरमाया कि ये हराम है या ये फ़र्ज है या ये वाजिब है, तो फरमाया वो तुम्हारे लिए मुआफ़ हैं। अल्लाह ने बगैर भूले तुम पर रहमत करते हुए तुम्हारे लिए उसको मुआफ़ रखा है। अब शरीयत ये कायदा बयान कर रही है कि अगर वो चीज़ हराम नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तुम्हारे लिए मुआफ़ रखा है। तो कायदा इसकी हदीस पाक की रोशनी में ये बनेगा कि जिसका मना न किया गया हो शरीयत के इस उसूल के तहत, अगर उसके ऊपर कोई दलील शरई ममानात की मौजूद नहीं है तो वो चीज़ हलाल होगी, वो चीज़ जायज़ होगी। अब ऐसे अफराद जो इस तरह के एतराज़ करते हैं उन्होंने इस हदीस को बिल्कुल उल्टा कर दिया, यानी इसका माना ही तब्दील कर दिया कि इस हदीस में तो ये फरमाया गया कि जो चीज़ ममनू नहीं है अल्लाह ने बगैर भूले तुम पर रहम करते हुए, तुम पर रहमत करते हुए उससे सुकूत फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई, उसको जिक्र नहीं किया, हराम करार नहीं दिया, वो तुम्हारे लिए मुआफ़ है, ये कहते हैं वो तुम्हारे लिए हराम है, तुम इसके जायज़ होने की दलील लेकर आओ। जबकि हदीस कह रही है वो तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए मुआफ़ है, तुम वो कर सकते हो, ये कहते नहीं करने के ऊपर दलील होनी चाहिए। यानी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाए और इनका कहना कुछ और हो जाता है। तो इसलिए अजान कब्र से जब शरीयत मुतहरा ने मना नहीं किया, और उलमा ने बेशुमार सूरतें वो लिखी हैं, वबा के अय्याम में अजान कहना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग अजान देते हैं इसके लिए, और ये कई किताबों के अंदर इसका तस्करा मौजूद है। इसी तरह अजान कब्र के हवाले से भी बुनियाद है, उसूल है, वो अहादीस तैयबा के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कब्र के पास बैठ के तस्बीहात पढ़ी, तकबीर आपने कही, तो जिनसे यानी जिसके जरिए से साहिब कब्र के लिए बरकत होनी थी, साहिब कब्र को सवालात कब्र में आसानी होनी थी। और अजान का बुनियादी फायदा यह है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान वहां से भागता है। और सुफियान सोरी रहमतुल्लाहि तआला का कौल भी हकीम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि तआला ने नवादिर उसूल के अंदर लिखा कि जब बंदा कब्र के अंदर जाता है तो शैतान वहां पहुंचकर भी अपनी तरफ इशारा कर रहा होता है, कि जब पूछा जाता है मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो वो कहता है कि मेरी तरफ इशारा करके बोल दे कि मैं तेरा रब हूँ। तो उस वक्त जब अजान कही जाएगी तो अजान की फजीलत मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक के अंदर यही कि अजान सुनकर शैतान दूर भागता है। तो जब हम अजान कहेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला हमारे उस मुसलमान भाई को इससे फायदा हासिल होगा। और भी बहुत सारे दलाइल सईदी आले हजरत ने ईजानुल अजर आपका रिसाला है फतावा रज़विया की पांचवी जिल्द में, उसमें जिक्र कर तलकीन की जाती है कब्र पर, वो भी हदीस पाक से साबित है।
इस तरह के लोग तलकीन भी नहीं करते, मानते नहीं,
हालांकि वो तबरानी शरीफ हदीस से साबित है।
ईसाले सवाब तीजा दसवां कुछ भी तो नहीं मानते, ईसाले सवाब बाज लोग मानते हैं लेकिन तीजा नहीं मानते।
अरे ये तफसीर ही गुफ्तगू असल में बिल्कुल इसको तब्दील करके रख दिया, ऐसा मफहूम मुसलमानों के जहन में बिठा दिया है یعنی وہ جیسے قول ہے نا کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے, تو اسی طرح ایک بات ایسی ہے کہ غلط بات کو اتنا 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 عام کرو کہ وہ صحیح لگنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اتنا محدود کر دیا کہ نہیں جی, جو چیز قرآن و حدیث میں صراحتاً آئے گی وہی ہوگا. اب قرآن پاک کی 6666 آیتیں, احادیث طیبہ علماء کی ایک تحقیق کے مطابق 66,000 یا 60,000 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, یعنی ایک تعداد ہے کہ اس کے اندر ہی یہ چیزیں موجود ہیں. اب انسانی جو معاملات ہوتے ہیں وہ روز بروز تغیر پذیر ہوتے ہیں, ہر روز اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے, جدت ہوتی ہے, نئے مسائل بندوں کو پیش آتے ہیں. اب ان کے اس قول کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے کہ قرآن پاک ہزاروں جلدوں کے اندر ہوتا, احادیث طیبہ ہزاروں جلدوں میں ہوتی, جس میں ہر ہر بات قیامت تک جو کچھ ہونا تھا کہ فلاں بندے نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ دلیل موجود ہے.
بچہ بھی نکال لیں, سب موجود تو ہے, تبیان اللہ کل شیء, قرآن کریم میں سب موجود ہے, لیکن نکالنے کے لیے اس کے لیے اس درجے کا علم چاہیے نا, تو ہے سب کچھ لیکن اس کے خلاصے علماء کرتے ہیں, اور جو بھی شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جیسے کہ اب اذان سے پہلے درود شریف پڑھو تو پتہ نہیں درود پاک سے کیوں کرنٹ لگتا ہے, بھائی صحابہ نے نہیں پڑھا تو مائک میں اذان کس صحابی نے دی تھی یار, تو پھر یہ بھی ہٹاؤ نا, یہ گائے کو لے کے رکھا ہے, تم مائک ثابت کرو, ہم اذان سے پہلے درود شریف ثابت کر دیں گے, ہم دونوں کو جائز کہتے ہیں, مائک پر اذان بھی جائز ہے اور درود پاک بھی سے پہلے, کہ وہی کہ منع نہیں ہے, منع نہیں ہے تو جائز ہے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں.
تو ایک اسنائی بھائی تھے, وہ موٹر سائیکل اپنی بنوانے گئے, اب وہ جو میکینک تھے,
موٹر سائیکل کون سی ثابت ہے, گھوڑے گھوڑے سواری کرو, اونٹ پر بیٹھو, کار پہ گائے کو بیٹھتے ہو, کون سے صحابی نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر حج کیا, اونٹ پہ سفر کرو, پاکستانی حکومت سے اپیل کرو کہ آپ کا قافلہ اونٹ سے جائے, پتا چل جائے گا اجازت ملتی کہ نہیں ملتی, اونٹ تیار تو کرو, ہو سکتا ہے اجازت مل جائے, ان کو بولنا بخاری شریف میں کہیں بھی نہیں ہے ہوائی جہاز کا تذکرہ, سائیکل بھی ثابت نہیں ہے نا, اپنے ان کو سانڈیا دے ہوئے نا, سانڈیا پہ بیٹھو,
اونٹ اجازت مل جائے گی,
ہڈی فصلی سب ایک کر دے گا, وہ چلانا بھی سیکھنا پڑے گا نا, کار ڈرائیو کرتے ہو, واٹ از دس, یہ بخاری میں کہا ہے, کار کی ڈرائیونگ, کار چلانا, بس چلانا, ٹرین چلانا, یار کچھ بھی تو بخاری میں نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے کہ اسکوٹر پہ چلو, مسجد میں نماز کے لیے اسکوٹر پہ جاؤ.
اچھا بابا, ہوا یہ کہ وہ جو موٹر سائیکل بنوانے کے, تو مکینک کو وہ اسی طرح کے کچھ اعتراضات تھے کہ وہ فلاں حدیث ثابت کرو, قرآن حدیث میں کہا ہے, تو وہ جو اسلام ہے تو انہوں نے کہا کہ یار آپ جو اس کی بنانے کی اجرت لے رہے ہو اس کو مجھے ثابت کر دو قرآن حدیث سے, قرآن حدیث سے ثابت کرو کہ اس کی اجرت لینا جائز ہے,
اسکوٹر بنانے کی,
موٹر سائیکل بنانے کی,
جائز بھی ہے لیکن تم ثابت کرو,
تم ثابت کرو قرآن حدیث سے کرو,
اس کے معلومات کا امتحان ہو گیا, تو ایسی بات نہیں کرو یار, سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ, مل جل کر نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں, مسجد اور تحریک چلاتے ہیں, بچے بچے کو نمازی بناتے ہیں.
میں ہوں سنی رہو سنی مدو سنی مدینے میں, میں ہوں سنی رہو سنی مدو سنی مدینے,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب